بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب بلیک واٹر ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ نمبر 15 ہے. اس کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 15. لیفٹیننٹ جنرل خالد قدوائی جو ایک سابق آلٹری آفیسر ہیں, اسٹریٹجک پلان ڈویژن کی کمانڈ سنبھالتے ہیں. وہ 2000 میں اس کے قیام کے وقت ہی سے ابھی تک نگرانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. فیروز خان اور دیگر جرنیلوں کے مطابق اس ڈویژن کی ذمہ داری میں جوہری پروگرام کی تیاری کے مراحل سے لے کر بتدریج ترقی تک مکمل کنٹرول کرنا تھا, لیکن اس کے کنٹرول کی خامیوں کے بارے میں 2001 اور 2 کے سیاق و سباق نے سراغ سمیگی پھیلا دی. اب اگرچہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری جنگ کا بحران کسی حد تک ٹل چکا ہے, لیکن بش انتظامیہ کے نزدیک پاکستان کے جوہری پروگرام کی خامیوں کے بارے میں خدشات کے سلسلے میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی. اسٹریٹجک پلانس اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ پاکستان آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹر کا ہی ایک خفیہ سیکشن ہے جو 1990 کی دہائی کے اوائل میں قائم کیا گیا تھا. یہ شعبہ دیگر سرکاری ایجنسیوں بشمول پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور خان ریسرچ لیبارٹری کے سربراہ عبد القدیر خان تھے. فیروز خان کے مطابق 1999 کے موسم بہار میں اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے تشکیل کے وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف نے مذکورہ ڈویژن کو تینوں مسلح افواج آرمی ایئر فورس اور نیوی کے سینئر افسران پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم کے تحت چلانے کی منظوری دی تھی. اس ڈویژن کو کم از کم کاغذ کی حد تک دیے گئے اختیارات میں پاکستان کے جوہری پروگرام کے تمام جز و ترکیب کی دیکھ بھال کرنا شامل تھا. اس ڈویژن کے 2 ڈائریکٹوریٹ ہیں, جس میں سے ایک کی ذمہ سیکیورٹی کا کام وقف ہے, جبکہ دوسرا ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق امور کے فرائض انجام دیتا ہے. ان ڈائریکٹوریٹ کی کمانڈ ایک جنرل کے پاس ہے جو جنرل قدوائی کو رپورٹ کرتے ہیں. حساس معاملات اور بعض اوقات پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام پر امریکہ کے ساتھ باہمی شک و شبہ کے معاملات کے درمیان جنرل قدوائی اور ان کا سینئر اسٹاف رابطے کا اہم ترین مرکز بن گئے تھے. یہ لوگ جب امریکی وفود سے ملاقات کرتے تو اجلاس میں باقاعدہ شریک ہونے والے افراد کے بقول ان اجلاسوں میں خفیہ اور حساس اسلحے سے متعلق اتنی عمدہ بریفنگ دیتے جسے عجیب و غریب کہنا مبالغہ نہ ہوگا, اگرچہ یہ سب بریفنگ انہیں اپنے پاکستانی جرنلوں کی جانب سے کی گئی ہوتی تھی. ہمارا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ جوہری ہتھیاروں پر ہمارا کمانڈ اور کنٹرول نظام بالکل محفوظ ہے اور باقاعدہ ایک منظم ادارے کے تحت کام کر رہا ہے. یہ بات لیفٹیننٹ جنرل قدوائی نے ایک ریکارڈ کے مطابق جنوری 2001 میں پینٹاگون کے اہلکاروں کے دورے کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا تھا, ہمارا پروگرام میں کسی سانحے کی گنجائش نہیں ہے اور نہ پروگرام کے اندر غیر مجاز کسی کے استعمال کا احتمال ہے اور نہ کسی بھی غیر متعلقہ افراد کو پروگرام تک رسائی کی اجازت ہے اور نہ اس میں کسی اور طرح کا سکم یا خلا چھوڑا گیا ہے. یہ نظر خواہش مطالعے کے بعد پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا جائے تو بظاہر لیفٹیننٹ جنرل قدوائی غلطی پر تھے. عبد القادر خان کو ان کے ایٹمی کارنامے پر محسن پاکستان کا خطاب دیا گیا. وہ ایک قومی ہیرو تھے جن کی عظیم الشان خود مختار لیبارٹری نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے میں بے پناہ مدد دی. 2001 کے اوائل میں برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس افسران کے ذریعے انکشاف ہوا کہ ڈاکٹر خان کی ذاتی دولت میں بے شمار اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ان کی سرگرمیوں کے بارے میں تحقیقات ابھی تک نامکمل تھیں. اور اس موقع پر بات کرتے ہوئے بش انتظامیہ کے پہلے دور کے ایک اہلکار نے مجھے بتایا کہ ہم نے ان کی انتقال دولت کے بعض حصوں کو بخوبی تلاش کر لیا تھا, جبکہ ان میں سے بعض اب تک تشنہ تھے. انٹیلیجنس کی رپورٹ سے یہ تو ظاہر ہوتا تھا کہ کون سی جوہری ٹیکنالوجی خان کو حاصل ہو رہی تھی, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ خان سے اسے کون حاصل کر رہا تھا. اس اہلکار نے مزید بتایا کہ گم اگو کیفیت کچھ اس طرح تھی کہ اس کے علاوہ پاکستان میں اس بارے میں کون جانتا ہے کہ ڈاکٹر خان کیا کر رہے تھے اور کون ان سے یہ مواد حاصل کر رہا تھا. امریکی حکام کے ایک مختصر حلقے کو جسے 2001 میں ڈاکٹر خان سے متعلق آگاہ کیا گیا, اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یا تو دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ڈاکٹر خان کو سرگرمیوں کی خاموشی سے جانچ کی جائے تاکہ ان کے گاہکوں کے متعلق پتہ چلایا جا سکے, یا پھر ان کے نیٹ ورک کے خلاف مؤثر کارروائی کر کے ان کے آپریشن کو فل فور روک دیا جائے. چنانچہ صدر بش اور ان کے مشیران نے ابتدائی طور پر یہی طے کیا کہ تحقیقات کو مکمل کرنے کی غرض سے فی الحال نگرانی جاری رکھی جائے. البتہ یہ ضرور تھا کہ اس وقت اور کسی موقع پر ایسا کوئی ثبوت حاصل نہیں ہو سکا جس سے یہ پتہ چلتا کہ خان نے جوہری ٹیکنالوجی کو القاعدہ کے ہاتھوں فروغ کیا ہے۔ خان کی سرگرمیوں سے یہ تو ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسلام کے صد افتخار لبادے میں لالچی، انا پسند اور قوم پرست دکھائی دیتے ہیں، لیکن القاعدہ کی مغربی ممالک کے خلاف مکمل جنگ کی انتہا پسند فلسفی میں شریک ہوتے نظر نہیں آئے۔ افغانستان کی جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے اتحاد فوجیوں نے طالبان اور القاعدہ کی تلاش میں جس طرح آپریشن شروع کر رکھا تھا، اسی تناظر میں سی آئی اے اور پینٹاگون اہلکاروں نے القاعدہ کے کیمپوں سے کچھ ایسے نقشے برآمد کیے جن کا سمجھنا بہت دشوار ثابت ہوا، لیکن دکھائی ایسا دیتا تھا کہ یہ نقشے خاص قسم کی تیاری کے بارے میں اور ممکنہ طور پر جوہری اسلحے کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں سی آئی اے کو یہ بھی معلوم ہوا کہ درمیانے درجے کے دو جوہری سائنسدان افغانستان میں طالبان کے فلاحی کاموں میں معاون رہے ہیں، اگرچہ یہ سائنسدان نیوکلیائی بم بنانے کی براہ راست تیاری کے سلسلے میں نہیں گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی معلومات اتنی ضرور تھیں کہ جس سے ایک خام ڈیوائس بنانے میں بھرپور مدد میسر آ سکتی تھی۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے مذکورہ دونوں سیاستدانوں کو حراست میں لینے کے بعد ان میں سے کم از کم ایک سائنسدان نے افغانستان میں اسامہ بن لادن سے ملاقات کا اقرار کیا، لیکن وہ اپنے موقف پر مصر رہا کہ اس کی بات چیت افغانستان کے اندر محض رفاہی کاموں کے حوالے سے تھی۔ بن لادن نے کافی پہلے جوہری صلاحیت کے اصول کے لیے دلچسپی ظاہر کی تھی اور اس نے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کی غرض سے پاکستان کی جوہری صلاحیت کے اصول کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی۔ سی آئی اے اور پینٹاگون ان مختلف شہادتوں سے یہ اندازہ لگاتے رہے کہ جوہری صلاحیت مکمل طور پر القاعدہ کے پاس پہنچی ہے یا جزوی پر انہیں اس ٹیکنالوجی کا حصول ہوا ہے۔ یہ خطرہ بہرے کیف ان کے سر پر منڈلاتا رہا۔ فی الحال صرف اتنا کہا جا سکتا تھا کہ اگر القاعدہ جوہری ہتھیاروں کو چلانے کی اہلیت رکھنے کی پوزیشن میں ہوتی تبھی وہ اس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشش کرتی۔ 2001 کے اواخر میں وائٹ ہاؤس سے اگلے دروازے یعنی ایگزیکٹو آفس کی پرانی عمارت میں واقع کمرہ نمبر 208 میں جوہری ہتھیاروں کے ماہرین پر مشتمل ایک ایجنسی کی ذیلی ایجنسی پاکستان کے جوہری پروگرام کی سیکورٹی سے متعلق حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس ایجنسی کی قیادت نیشنل سیکورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر رابرٹ جوزف کر رہے تھے۔ اس معاملے پر اپنی جانچ کے حوالے سے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ جنگ رونما ہونے کی صورت میں یا پھر جنگی نقل و حرکت کے دوران پاکستان کا پورا جوہری کمپلیکس بشمول استعدادی صلاحیت چوری ہو جانے یا پھر غلط استعمال کے عظیم خطرات سے دوچار ہے۔ کافی دقیق غور و خوض کے بعد ہمارا نظریہ پاکستانی جوہری کمپلیکس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ حد درجہ اور نسبتاً نہایت مؤثر انداز میں حصار بند کیے گئے ہیں اور اس وقت جب تک کہ انہیں فل الرٹ اور استعمال کی نوبت نہ آ جائے سخت حفاظتی بندوبست میں رکھا گیا ہے۔ یہ بات مجھے خود بش انتظامیہ کے ایک ایسے ذمہ دار نے بتائی جو روم نمبر 208 کے اس عمیق جائزے میں شریک کار تھا۔ یہ اندازہ اس تشویشناک صورتحال میں قائم کیا گیا جبکہ پاکستانی فوج کی ایک ڈویژن کو ہائی الرٹ کی پوزیشن میں لایا جا چکا تھا۔ اسی دوران ایسی رپورٹیں موصول ہو رہی تھیں جن میں کچھ متضاد بھی تھیں اور ان میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ایٹم بم کے ممکنہ استعمال کی سرگرمیوں میں عملی طور پر تیاریاں کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستانی جرنیلوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے تھے۔ پاکستان اور بھارت کا پچھلی نصف صدی میں جنگ و جدل کا جو کھیل چلا آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جاننا مشکل نہ تھا کہ دونوں طرف کیسی جنگی تیاریاں چل رہی ہوں گی۔ اسی اثنا میں نیشنل سیکورٹی کونسل کا انٹر ایجنسی گروپ اس موضوع پر بحث کر رہا تھا کہ آیا امریکی حکومت پاکستان کی جوہری تنصیبات کی نگرانی کرنے کے لیے کوئی قانونی پیشکش کرے جس سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ چوری یا غلط استعمال کے خدشات میں حد درجے کمی واقع ہو سکے گی۔ 1970 میں این پی ٹی نیوکلیئر نان پرولیفریشن معاہدہ وجود میں لایا گیا جس میں امریکی، سوویت یونین، بعد ازاں روس، چین، برطانیہ، فرانس جوہری ہتھیار رکھنے والے با اختیار ممالک کے نام شامل تھے۔ اس معاہدے کی روح سے ان ممالک کے علاوہ جوہری ہتھیار رکھنے کی متمنی دیگر تمام ممالک غیر قانونی تصور کیے جاتے تھے۔ اس کے مروجہ اصولوں پر امریکہ میں باقاعدہ قانون سازی کا ایک سلسلہ نافذ العمل ہو چکا ہے جس میں جوہری اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے اصول وضع کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ آئندہ معاملات کو پیش نظر رکھ کر انٹر ایجنسی گروپ نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے کئی محکموں کے سرکردہ قانون دانوں سے باقاعدہ گفت و شنید کی اور آخرکار گروپ اس نتیجے پر پہنچا کہ امریکہ عملی طور پر پاکستان کے اسٹریٹجک پلان ریجن کو یہ قانونی پیشکش کر دے کہ وہ جوہری تابکاری کے سدے باپ کے بندوبست اور ہائی گریڈ افزودگی نیز نگراں ریڈاروں تک امریکہ کو رسائی مہیا کرے۔ مثال کے طور پر ایٹم بم کو اس طرح کفل بند کرے جس سے اس کے استعمال پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے. کولن پاول نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی نگرانی اور تحفظ کی امریکی مدد سے متعلق پہلی پیشکش 2001 کے موسم خزاں میں دی, لیکن جنرل مشرف نے یہ تجویز مسترد کر دی. یہ بات مجھے بش انتظامیہ کے پہلے دور کے مذکورہ اہلکار نے ہی بتائی. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ ان تنصیبات کا مکمل کنٹرول انہی کے پاس رہے گا. دی اسٹینڈ آف, مصنف اسٹیپول, تخلیص, باب نمبر 3 اور 4. بلوچستان میں خفیہ ایجنسیوں کا گھناؤنا کھیل. جنرل مشرف نے 17 جنوری 2006 کو قوم سے اپنا خطاب کے دوران دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایف سی ٹی کاروائی کے حوالے سے بتایا کہ بلوچستان کے سردار اور وڈیرے غریب عوام کو کس طرح اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں. مجھے ان دنوں بلوچستان میں چند روز گزارنے کا موقع ملا. اس حوالے سے راکم نے اپنے مشاہدات ایک روز نامے میں تفصیل کے ساتھ تحریر بھی کر دیے تھے. 17 جنوری کو صدر مشرف جب خطاب کر رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مذکورہ تحریر کو پڑھ رہے ہوں. سچی بات یہ ہے کہ صدر مشرف نے جو کہا بلوچستان کے سرداروں اور وڈیروں کے مظالم کی داستان اس سے کہیں بھیانک ہے. ان وڈیروں کی وجہ سے بلوچستان میں حالات روز بروز خراب ہوتے چلے جا رہے تھے. بلوچستان کا مسئلہ کوئی فوری طور پر کھڑا نہیں ہوا, اس کا ایک طویل پس منظر ہے. بلوچستان کے عوام کسی سے کم محب وطن نہیں. ان کے دلوں میں بھی پاکستان سے محبت کا زمزمہ اسی قدر بہ رہا تھا جتنا پاکستان کے کسی بھی ٹھیکے دار کے دل میں ہو سکتا ہے. لیکن بلوچستان کے دورے کے دوران میں مجھے محسوس ہوا کہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کے باعث محبت کا یہ زمزمہ اب ڈھہ رہا ہے. شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں, شکوے اور شکایتیں بڑھ رہی ہیں, اور اب وہ لوگ بھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں جو بلوچستان کے قوم پرستوں کے خلاف طویل عرصے سے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. بلوچستان کے قوم پرست جو بلا شبہ جہاد افغانستان کے بعد اپنی موت آپ مر گئے تھے, اور ان کے اپنے اہل خانہ بھی ان کی سیاست کے حامی نہیں رہے تھے, اب دوبارہ نہ صرف پر پرزے نکال رہے ہیں بلکہ اب انہیں عام الناس کے اندر پذیرائی بھی ملنا شروع ہو گئی ہے. وہ بلوچ قبائل جو کل تک اپنے اپنے علاقوں اور گھروں تک محدود ہو گئے تھے اب پھر منظم ہو رہے ہیں. بلوچستان سے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہمارے فوجی حکمران شاید اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ انہوں نے بلوچ عوام کو فتح کر لیا, اور بلوچ عوام ہتھیار ڈال کر ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے. لیکن حقیقت ہے کہ بلوچستان میں وفاقی حکومت کے آپریشن میں بلوچستان کی قوم پرست بڑی حکمت کے ساتھ وفاق کے خلاف نفرت کو پروان چڑھا رہے ہیں. اس وقت بلوچستان کی قوم پرست گو عددی لحاظ سے بہت ہی کم ہے, لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت, امریکہ اور افغانستان ان قوم پرستوں کی سرپرستی اور پشت پناہی کر رہے ہیں, اور ان کی یہ مشترکہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے قوم پرست پر وفاق زیادہ سے زیادہ تشدد کرے تاکہ قوم پرست قبائل اور جماعت رد عمل کے طور پر تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کر دیں, اور بلوچستان میں ایک بار پھر وہی کھیل دہرایا جائے جو مشرقی پاکستان میں کھیلا گیا تھا. بلوچستان میں جنرل مشرف کی وسیع تر قومی مفاد میں اختیار کی گئی پالیسیوں نے بلوچستان کے قوم پرستوں کو اس قدر جرات ادا کر دی کہ وہ فوج پر راکٹ برسا رہے ہیں اور سر عام پاکستان کو ایک بار پھر توڑ دینے کی باتیں کرنے لگے ہیں. بلوچستان یوں تو عرصہ دراز سے ہی سلگ رہا ہے, جہاں حکومت کی ناقص پالیسیوں کے سبب قوم پرست عوام الناس کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں, مگر حالیہ دنوں کے دوران میں حالات میں اچانک تلخی اس وقت پیدا ہوئی جب صدر جنرل پرویز مشرف پر کوئلو میں راکٹ برسائے گئے, اور اس کے بعد دونوں طرف سے ہتھیاروں کا استعمال ہونے لگا جس میں اب تک کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر جنرل صاحب کے ارد گرد راکٹ نہ گرتے تو شاید سرداروں, نوابوں اور وڈیروں کے ظلم تلے دبے ہوئے غریب بلوچ عوام برسوں تک ایسے ہی وڈیروں کے ملازم کا مظالم کا نشانہ بنے رہتے اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوتا. بلوچستان پاکستان کا انتہائی حساس صوبہ ہے, جہاں ایک طرف قوم پرست اندر سے ملک اور قوم کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں جبکہ دوسری طرف غیر ملکی قوتیں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ قوم پرست گزشتہ چند برسوں سے باقاعدہ مسلح بغاوت پر آمادہ ہیں. بدقسمتی سے افغانستان میں بھی ہماری حماقتوں کی وجہ سے ایک بار پھر ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو قوم پرستوں کو شہ دے رہی ہے. پاکستان کا دیرینہ دشمن بھارت بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. وہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کا بدلہ بلوچستان میں چکانا چاہتا ہے, اور وہ در پردہ قوم پرستوں کی سرپرستی کر رہا ہے. یہ نام نہاد قوم پرست کون لوگ ہیں, ان کی طاقت کا راز کیا ہے, اور ان کی سرپرستی کون سی قوتیں کر رہی ہیں؟ جب تک یہ حقیقت بے نقاب نہیں ہوتی تب تک مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچا جا سکتا. بلوچستان کے قوم پرستوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3-4 عشرے پیچھے جانا پڑے گا. تب افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت تھی اور داؤد خان نے روس کے اشاروں پر اس کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ جما لیا تھا. داؤد خان نے اقتدار سنبھالتے ہی پختونستان کے قیام کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں پاکستان سے اجمل خٹک اور عبدالصمد اچکزئی شامل تھے. یہ عبدالصمد اچکزئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے والد گرامی تھے اور اجمل خٹک خان عبدالولی خان کے والد گرامی باچا خان کے دستے راست. اس وقت یہ لوگ پاکستان سے فرار ہو کر کابل گئے تھے اور وہاں سسپینس ہوٹل میں مقیم تھے کہ داؤد خان نے ان کو صدارتی محل میں بلا کر پختونستان کا نقشہ بتایا جس میں اٹک سے سبی تک کا علاقہ دکھایا گیا تھا. اس کے بعد سرحد اور بلوچستان سے ہزاروں افراد فرار ہو کر کابل جاتے اور آتے رہے, جہاں روس اور بھارت کے انسٹرکٹر ان کو باقاعدہ مسلح جدوجہد کی تربیت دیتے تھے. اسی دوران میں مری قبائل کے ہزاروں افراد افغانستان گئے اور وہاں پاکستان دشمن حکومت کی میزبانی کے مزے لوٹتے رہے. خیر بخش مری بھی انہی دنوں فرار ہو کر افغانستان گئے اور 1991 میں واپس لوٹے. یہی خیر بخش مری اور اس کا بیٹا بالاش مری جو بلوچستان اسمبلی کا رکن بھی ہے آج حکومت کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. کولو کی تحصیل کا کاہان ان کا مرکز ہے جہاں اس باپ بیٹے نے دہشت گردی کے درجنوں کیمپ قائم کر رکھے ہیں. نام نہاد بلوچستان لبریشن آرمی بھی خیر بخش مری اور اکبر بکٹی نے قائم کی جس میں تقریباً 1500 افراد شامل ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو قتل اور ڈاکوں کے متعدد وارداتوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب ہیں. بلوچستان لبریشن آرمی BLA کا سربراہ اکبر بکٹی کا پوتا براہ ہمداغ بکٹی ہے, جبکہ خیر بخش مری کا بیٹا بالاش مری بھی اس کا روح رواں ہے. BLA کے کیمپوں میں تربیت حاصل کرنے والے یا پناہ لینے والوں کو مقامی لوگ فراری کہتے ہیں کیونکہ وہ فرار ہو کر ان کیمپوں میں چھپے ہوئے ہیں. قوم پرست ان کو بلوچستان لبریشن آرمی کے سپاہی قرار دیتے ہیں جو پاکستان سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. دراصل یہ قتل و غارت میں ملوث مجرموں کا ایک گروہ ہے جو قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے ان کیمپوں میں پناہ گزین ہے. خیر بخش مری نے حق آواز کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنا رکھی ہے جو عوام الناس میں تو مقبول نہیں لیکن علاقے کے عام لوگوں پر اس کی دہشت قائم ہے. حق توار کا ایک اخبار روزنامہ توار کے نام سے مستونگ سے شائع ہو رہا ہے جس کی زبان کسی بھی طرح بھارت کے اخبار ہندو سے مختلف نہیں. خیر بخش مری اور نواب اکبر بکٹی اس وقت حکومت کو سب سے زیادہ بلیک میل کر رہے ہیں. ڈیرا بکٹی کے نواب اکبر بکٹی ایک طرح حکومت سے کروڑوں روپے کی مراد لے رہے ہیں تو دوسری طرح حکومت کے خلاف مسلح بغاوت پر بھی آمادہ رہتے ہیں. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ نواب اکبر بکٹی کے تقریباً 4000 مسلح گارڈ کی تنخواہیں ایک گیس کمپنی ادا کر رہی ہے. بلوچستان کے نام نہاد قوم پرستوں نے اپنے اپنے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے. سردار عطا اللہ مینگڑ کا گڑھ ورڈ اور دہشت گوران ہے. نوشکی کے علاقے شکئی میں بھی ان کا اثر رسوخ ہے. اسی طرح محمود احمد خان اچکزئی نے افغان بارڈر کے قریب گلستان اور توبہ اچکزئی میں اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں. سردار عطا اللہ مینگل اور محمود اچکزئی کے مسلح گارڈز کی تعداد بھی کموں پیش 1000 افراد پر مشتمل ہے جنہیں یہ لوگ مانا تنخواہ بھی دیتے ہیں اور ان کے قیام و تعاون کے اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں. ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے. سوال یہ ہے کہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے اور کروڑوں روپے کے مانا اخراجات کون ادا کر رہا ہے. اس پس منظر میں بلوچستان کے شر پسندوں کے خلاف کارروائی پر بھارت کو تکلیف ہوتی ہے اور حکومت پاکستان سے آپریشن بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان قوم پرستوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں. بلوچستان کی یہ قوم پرست اپنے علاقے کے عوام پر کیا کیا مظالم جا رہے ہیں ان کی تفصیلات کے یہ صفحات متحمل نہیں ہو سکتے. محض برسبیل تذکرہ یہ جان لینا کافی ہوگا کہ ان نوابوں اور سرداروں نے اپنے نجی قید خانے بنا رکھے ہیں. جب تک وہ بھاری تاوان ادا نہیں کرتے ان کو سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. ان ٹارچر سیلوں میں وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں, صرف یہی بتا دینا کافی ہے کہ نواب اکبر بکٹی نے چند ماہ قبل اپنے مخالفین کی چند خواتین کو زندہ جلا ڈالا تھا. قوم پرستوں کے یہ رہنما اکبر بکٹی, خیر بخش مری, محمود خان اچکزئی اور سردار عطا اللہ خان مینگل ایک طرف سیاسی جماعتیں چلا رہے ہیں, دوسری جانب انہیں سیاسی جماعتوں کی چھتری تلے انہوں نے دہشت گردی اور تخریب کاری کے سینکڑوں کیمپ کاہان, ڈیرا بکٹی, وڈ, گلستان اور کلات میں قائم کر رکھے ہیں. اور گزشتہ 5 سال کے عرصے میں یہ لوگ 1000 سے زیادہ دھماکے اور دہشت گردی کی وارداتیں کر چکے ہیں. ان حالات میں جب جنرل مشرف کے حکم پر ان فراریوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا تو صبح کے عوام نے سجدہ شکر ادا کیا، لیکن یہ غریب لوگ ان سرداروں اور وڈیروں سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ کھل کر اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات میں اگر عوام صوبے کی مسلم لیگ کی حکومت کے ساتھ ہوتے تو وہ سڑکوں پر نکل کر ان قوم پرستوں کے خلاف ایک تحریک چلاتے۔ صدر جنرل پرویز مشرف اور وفاقی حکومت کا المیہ یہ تھا کہ بلوچستان میں جو سیاسی ٹیم اور حکومت انہوں نے بنا رکھی ہے وہ خود چاہتے تھے کہ حالات خراب رہے اور حکومت کے مزے لوٹتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود 5 افراد بھی صدر مشرف کی پالیسیوں کی حمایت میں جمع نہیں ہو پاتے اور نہ ہی اخباری بیان دے پاتے ہیں۔ صوبے کے اکثر مقامی اخبارات صوبائی اور وفاقی حکومت سے کروڑوں روپے کے اشتہارات حاصل کرتے ہیں، مگر خبریں قوم پرستوں اور دہشت گردوں کی چھاپنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان قوم پرستوں کے مسلح لشکر اخبارات کے دفاتر پر آئے روز حملے کرتے رہتے ہیں اور صوبائی حکومت ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بلوچستان کے سفر کے دوران میں راکم جہاں بھی گیا، حکومت کی ریڈ گرفت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ بلوچستان میں پاکستان کا صرف سکہ چلتا ہے، اصل حکومت نوابوں اور سرداروں قوم پرستوں کی ہے۔ میں نے بلوچستان کے در و دیوار دیکھے جن پر یہ نعرے درج تھے، آزاد پشتونستان، عظیم بلوچستان، پنجابیوں اور فوجیوں بلوچستان چھوڑ دو، بلوچستان میں رہنا ہے تو جیے بلوچستان کہنا ہے، بلوچو بندوق اٹھاؤ اور آزادی حاصل کرو، پنجابی سامراج مردہ باد، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ جنرل پرویز مشرف کے بلوچستان میں بٹھائے ہوئے گورنر اویس احمد غنی، وزیر اعلیٰ جام یوسف اور مسلم لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود کسی بھی دیوار پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ تحریر نہ تھا۔ کوئٹہ کی گلی کوچوں میں چل پھر کر تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی حکومت کوئٹہ شہر میں بھی نہیں، پاکستان کے حکمرانوں کا المیہ ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے اور سطحی اقدامات کر کے سمجھتے تھے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ مثال کے طور پر کبھی نواب اکبر بگٹی کو محب وطن کہا جاتا اور کبھی غدار۔ یہ پالیسی ہر آنے والی حکومت نے نظریہ ضرورت کے تحت اختیار کی، جبکہ بلوچستان کا مسئلہ فکری طور پر بگڑا ہوا ہے۔ بلوچستان کے تمام تعلیمی اداروں میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک قوم پرست طلبا تنظیموں کے ذریعے طالب علموں کی ایسی تربیت کی گئی ہے جو صرف اور صرف پاکستان اور پنجاب مخالف سوچ پر مبنی ہے۔ جب یہ طالب علم ان تعلیمی اداروں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ ڈگریوں کے ساتھ ایک ایسی سوچ بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کہ اس ملک کو ہم نے توڑنا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے جس کو کوئی بھی حکمران سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جب تک فکری طور پر بلوچستان کے پختون بلوچ طالب علموں اور عوام کو پاکستان کی تربیت نہیں دی جاتی، اس وقت تک بلوچستان کا مسئلہ برقرار رہے گا۔ بلوچستان کے ان نوابوں، وڈیروں اور سرداروں نے نہ صرف صوبے کے غریب عوام، ہاریوں مزدوروں کو یرغمال کر کے اپنا غلام بنا رکھا ہے، بلکہ وہ حکومتوں کو بھی بلیک میل کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے قرآن بھی آج تک انہی نوابوں اور وڈیروں کے ڈیروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کی ان حماقتوں اور تلے منتوں کا نتیجہ کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو قانون سے بھی بالا تر سمجھ لیا ہے اور ان کا جب اور جہاں جی چاہتا ہے اسلحے اور اپنے مسلح فراریوں کے ذریعے امن و امان کو تہ و بالا کر کر رکھ دیتے ہیں۔ یہی نواب اکبر بگٹی جو آج حکومت کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا، اور یہ خیر بخش مری اور اس کا بیٹا بالاش مری جو فوج کے اعلیٰ افسران پر راکٹ برسا رہے ہیں، کیا حکومت کو ان کی سرگرمیوں اور ان کی تخریب کاری کے خفیہ اڈوں کا علم نہیں؟ جب حکومت کو علم ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں غریب عوام کو یرغمال بنا لیتے ہیں اور ان سے بھاری تاوان وصول کرتے ہیں، ان کی بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، تو پھر کیا مجبوری ہے کہ یہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ان کے وڈیروں پر حاضری لگوانا ضروری سمجھتے ہیں؟ ابھی پچھلے برس 2006 تک حکمران جماعت کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور سیکرٹری جنرل سید مشاہد حسین نواب اکبر بگٹی سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور ان کے سامنے جھک جھک کر آداب بجا لاتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی نواب اکبر بگٹی کی نجی جیل میں درجنوں بے گناہ شہری قید تھے جن سے وہ تاوان طلب کر رہے تھے۔ حکومت کے جو اہلکار ان سے ملنے گئے تھے وہ بھی ان سیاسی ضرورتوں پر تو گفتگو کرتے تھے، مگر کسی حکومتی شخصیت کو بھی ان غریبوں کی یاد تک نہ آئی جو کئی برسوں سے نواب صاحب کی جیل میں کسی جرم کے بغیر پڑے ہوئے تھے۔ نہ انہوں نے نواب صاحب سے یہ تک دریافت کیا کہ 8-9 ہزار بگٹیوں کا کیا قصور ہے جو گزشتہ 1.5-2 برس سے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے علاقوں میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کا اس کے سوا بھی کوئی قصور تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے علاقے میں ترقی ہوتی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا نواب اکبر بگٹی سے ملاقاتیں کرنے والے ہمارے حکمران ٹولے نے ان سے یہ دریافت کیا کہ آپ ڈیرہ بھکتی اور اپنے زیر اثر علاقے کے سرکاری ملازمین اور ان گارڈز کی تنخواہوں سے ہر مہینے 300-400% کیوں وصول کرتے ہیں اور حکومت سے کروڑوں روپے رائلٹی وصول کرنے کے باوجود آپ کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا کہ آپ 3-4 ہزار ماہانہ کمانے والے غریب ملازم سے بھی اپنے فراری کیمپ چلانے کے لیے ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ یہ وہ حقائق ہے جو سرکار کے علم میں ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ان نوابوں اور وڈیروں کو ایک مقدس گائے کا درجہ دے کر ان کی پرتش جاری رکھی۔ اس گائے کا جب جی چاہتا ہے سینگ مارنے لگتی ہے، اور جب جی چاہتا ہے حکومت کو دودھ دینے کے بجائے اس سے دودھ وصول کرنے لگتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بلوچستان کے یہ نواب اور وڈیرے جب حکومت میں ہوتے ہیں تو مرکز کے بارے میں ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو وفاق کو گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان توڑ دینے کی باتیں کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بعض حلقوں کا تو خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان نوابوں، وڈیروں، سرداروں اور خانوں کو خود پال رکھا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کے مطابق کبھی ان کو دبانے لگتی ہے اور کبھی ان کو چمکانے لگتی ہے۔ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کے ڈیروں پر جا کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور جب ترجیحات ذرا مختلف ہوتی ہیں تو ان کے خلاف مہم جوئی شروع کر دی جاتی ہے، اور یہ سب دکھاوے کے عمل ہیں۔ ورنہ حکومت کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ چند ہزار افراد پر قابو نہ پا سکیں؟ اگر وہ لوگ مسلح ہیں اور پہاڑیوں پر چڑھ جاتے ہیں تو کیا حکومت کو ایسے لوگ میسر نہیں آ سکتے جو ان پہاڑیوں پر ان کا پیچھا کر سکیں؟ یقیناً آ سکتے ہیں، ایسے لوگ بلوچستان کے اندر کثیر تعداد میں بھی موجود ہیں، کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، جو سیاسی، قبائلی اور عسکری حل لحاظ سے ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کی وفاداریاں بھی کسی شک و شبے سے بالا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ حکومت ان کو تحفظ فراہم کرے اور اخلاقی لحاظ سے ان کی سرپرستی کرے۔ وہ لوگ اثر و سوق اور مال و زر کے حوالے سے کسی بھی طرح ان نوابوں اور سرداروں سے کم نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ حکومت ان نوابوں اور سرداروں کی سرپرستی چھوڑ کر ملک وطن لوگوں کی تھوڑی سی اخلاقی حمایت کر دے۔ مثال کے طور پر صرف بگٹی قبیلے ہی کو دیکھ لے۔ اس قبیلے میں انگریز کے دور میں نواب آف بگٹی اور چیف آف بگٹی کے دو قبائلی عہدے تخلیق کیے گئے جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ نواب اور چیف کو آپ صدر اور وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں۔ نواب اگر قبیلے کا صدر ہے تو چیف اس کا وزیر اعظم۔ بگٹی قبیلے کی تین ذیلی شاخیں ہیں، میسوری، رائجا اور کلپر۔ میسوری بگٹی قبیلے کی سب سے بڑی شاخ ہے، جس کے افراد کی تعداد کوئی 20,000 کے لگ بھگ ہے۔ نواب اکبر بگٹی کا تعلق رائجا قبیلے سے تھا، جبکہ چیف آف بگٹی میر غلام قادر میسوری بگٹی کا تعلق، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، میسوری قبیلے سے ہے۔ میر غلام قادر میسوری بگٹی ضیاء الحق کے دور میں مجلس شورا کے رکن رہے۔ انہوں نے اپنی زمین پر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول قائم کیے اور اپنے علاقے میں ڈیم بنوائے، سڑکیں تعمیر کروائیں۔ وہ خود تعلیم یافتہ اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اور ان کے اسی جرم نے نواب اکبر بگٹی کو ان کے مخالف بنا دیا۔ دونوں قبائل کے درمیان جنگیں چھڑ گئیں، مگر میسوری قبیلے کے بڑوں نے جنگ و جدل سے باز رہنے کی تجویز دی۔ نواب اکبر بگٹی نے مذاکرات کے بہانے میسوری قبیلے کے 250 افراد کو نومبر 2004 میں اپنے ڈیرے پر بلایا، اور قبائلی روایات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان تمام موجودین کو اپنے مسلح گارڈ کے ذریعے اپنی نجی جیل میں بند کر دیا۔ میر غلام قادر میسوری اور ان کا بیٹا میر جان محمد بگٹی خود اس وقت میں شامل تھے، وہ بھی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ قبیلے کے مائدین میں بعض انتہائی نیک اور تہجد گزار بزرگ بھی تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے ان کی داڑیاں، مونچھیں اور بھویں منوا دیں، اور جیل کے اندر ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک روا رکھا۔ 5 ماہ کے بعد ایک فوجی کاروائی کے نتیجے میں اکبر بگٹی کے مسلح گارڈ جیل چھوڑ کر بھاگ گئے، تو یہ لوگ جیل توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ مارچ 2005 میں نواب اکبر بگٹی کی نجی جیل سے رہائی پانے کے بعد سے آج تک بگٹی قبیلے کے یہ چیف میر غلام قادر میسوری بگٹی نواب اکبر بگٹی کے مظالم کے خلاف ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، مگر کہیں ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ حالانکہ اثر و رسوخ اور افرادی قوت کے لحاظ سے وہ کسی بھی طرح نواب اکبر بگٹی سے کم نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی حکومت کو بلیک میل کرتے تھے، جبکہ میر غلام قادر میسوری بگٹی شریف شہری بن کر پرامن جدوجہد کر رہا ہے۔ حکومت اگر ایسے لوگوں کی جائز مدد کرے تو نوابوں اور وڈیروں کا تریاق دریافت کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے خواتین و آزاد اس مقصد کے لیے مخلص ہوں اور صدر مشرف کو اثر صورتحال سے آگاہ کر رہے ہوں۔ مگر یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران دن کو ان قوم پرستوں کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور رات کو ان کے ساتھ مل کر معذرات سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ میر جان محمد بگٹی نے راکم الحروف کو بتایا کہ جب ہم لوگ اکبر بگٹی کی جیل میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ سات سال سے لوگ اکبر بگٹی کی نجی جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا جرم اس کے سوا کوئی نہیں تھا کہ وہ بگٹی کو تاوان ادا نہیں کر سکتے. اس وقت بھی میسوری قبیلے کے پانچ افراد کسی جرم کے بغیر بگٹی کی نجی جیل میں پڑے ہوئے ہیں. 2006 کتاب بلیک واٹر کا پارٹ نمبر 15 یہاں اختتام پذیر ہوا. مزید حصہ پارٹ نمبر 16 میں سماعت فرمائیں.